الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خبان كفور اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جادوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ودانا سبل ختم الرسل مولاي كل جسنه وبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه درِ فیضِ محمدی واہ آئے جس کا جی چاہے نہ آئے آتشِ دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے مریضانِ گناہ کو دو خبر فیضِ پیغمبر کی بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم قابل احترام علماء کرام گرامی قدر سامعین اور جوان ساتھیوں میری معززہ محترمہ مائیوں بہنوں عزیزہ بچیوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی عطا سے اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں مساجد کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جن قطعات پر جن زمینوں پر اللہ کے یہ گھر ہیں وہ قطعات بہترین قطعات ہیں مساجد کی زمینوں کو مساجد کو بہترین قطعات فرمایا گیا ہے اور بازاروں کو بدترین قطعات فرمایا گیا ہے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کا ان بہترین کتاب سے ایک تعلق اور نسبت ہے. نسبتیں ہی فوز اور فلاح کا ذریعہ بنیں گی اور بری نسبتیں ہی ناکامی اور نامرادی کا سبب بنیں گی. اللہ کرے کہ ہمیں یہ اچھی نسبتیں اللہ تعالی عطا کیے رکھے. یہ نسبتیں, یہ تعلق, یہ انعامات اسی وقت اللہ تعالیٰ انہیں دوام بخشتا ہے جب انسان ان نسبتوں کی قدر کرتا ہے, اور جب ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل انسان سے اللہ کی توفیق سے ادا ہو تو اس نیک عمل کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے, اور اس نیک عمل میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کی معافی بھی اللہ سے مانگنی چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے. استغفار اس لیے کہ انسان کما حقو ہو ان کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے, استغفار اس لیے ہوتا ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے یا جب کسی بھی مہم سے, یا اگر اس مہم کا نام ہم اللہ کی ذات میں غور و فکر یا کائنات میں غور و فکر کا اگر ہم نام دیں تو اسے مراقبہ کہا جاتا ہے, نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے, کہ میں عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا. ما عرفنا کا حق کا معرفتک, میں یا اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا. معرفت اور چیز ہے, عبادت اور چیز ہے. یا اگر آپ ان دونوں چیزوں کو ایک سمجھتے ہیں تو پھر اس میں یہ تھوڑی ترمیم کی ضرورت ہوگی کہ معرفت اور عبادت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو وقت کا تقاضا ہو اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس کی تفسیر میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ الا ليعبدون اے ليعرفون, کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد میری منشا پر چلنا ہے, میری خوشی کو تلاش کرنے کا نام عبادت ہے یا میری خوشی کو تلاش کرنے کا نام معرفت ہے. آج میں نے جمعے پر بھی یہ عرض کیا تھا اور گاہ بگاہ اکثر میرا یہی موضوع ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی خوشی کو تلاش کرنا ہے کہ اللہ کی خوشی فی نفسی فی وقت حاضر کس چیز میں ہے. کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں. یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کی انسان. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے جو وقت جا رہا ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا کس عمل میں ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی رضا نماز پڑھنے میں ہے. ایک وقت ایسا ہے کہ نماز تو ادا ہو چکی, نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہو. نماز کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی چیز وقت کا تقاضا ہے تو اسے دیکھا جائے. اگر کسی فقیر مسکین کی مدد درکار ہے تو وہ اللہ کی رضا کی, اللہ کی خوشی کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے. کسی بیمار کی تیمارداری, کسی بیمار کی عیادت اللہ کی رضا اور خوشی کا سبب بن سکتی ہے. کسی مسلمان کا جنازہ, کسی مسلمان کی تدفین, کسی مسکین کو کھانا, کسی فقیر کو کپڑے پہنانا, یہ ساری چیزیں عبادات ہیں, یہ ساری چیزیں معرفت ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے یہ فرمائیں گے کہ بھائی تیرا نام اعمال تیرے دونوں پلڑے برابر ہیں, نیکیوں اور برائیوں والا پلڑا دونوں برابر ہیں, تجھے اب ایک نیکی کی ضرورت ہے جو تیرے نیکیوں والے پلڑے کو جھکائے, جو تیرے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے. تجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے. بندہ جو ایک نیکی کو بڑی آسان چیز سمجھے گا وہ کہے گا اچھا ایک نیکی میں تو امی جی سے لے آتا ہوں جا کے, امی کے پاس جائے گا امی صاحبہ منہ پھیر لیں گی, اس طرح یعنی نفسا نفسی کا دن ہوگا. ایک نیکی دینے کے لیے امی بھی تیار نہیں ہوگی, باپ کے پاس جائے گا تو باپ بھی نہ کر دے گا, بیٹے کے پاس جائے گا تو بیٹا انکار کر دے گا, حتیٰ کہ جس سے بھی کچھ توقع ہوگی, جس سے بھی کچھ امید ہوگی, جس کے پاس جائے گا ہر ایک اس سے منہ پھیر گا. یوم یفر المرء من اخی, اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, وہ امی ہی و ابی, ماں سے بھاگے گا کہ کہیں ماں کوئی چیز مانگ نہ لے, باپ سے بھاگے گا. وصاحبتی و اخی, بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بھائی سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک دوسرے سے مستغنی اور بے پرواہ ہوگا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. جن کا جرم ثابت ہو چکا ہوگا وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہائے کاش اگر میں بیٹا دے کے اپنی جان چھڑوا لوں. بیوی دے کے اپنی جان چھڑوا لوں. حتیٰ کہ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ انسان یہ چاہے گا کہ میں زمین اور آسمان کے فضا کو خلا کو اگر سونے سے بھر کے اللہ کی خدمت میں پیش کر دوں تو شاید میری جان چھوٹ جائے, تو یہ سودا سستا ہے. چنانچہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر دوبارہ مایوس ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے مایوس نہ ہو, تیری ایک نیکی ہمارے خزانے میں موجود ہے جو آج تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی. کہتے ہیں کہ اچانک وہ جو بیلنس والے دونوں پلڑے تھے ان نیکیوں والے پلڑے میں ایک چھوٹی سی کوئی چیز, اسے گتھی کہہ لیں یا چھوٹی ایسی چیز جو تھیلی میں آ جاتی ہو, ایسی آ کے گرے گی جو نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دے گی. وہ بندہ خوش ہو کر اللہ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کیا چیز تھی جو میرے نیکیوں والے پلڑے نے جس کو جھکا دیا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ مٹھی بھر مٹی تھی جو تُو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی, اس کا یہ اجر. ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم. یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے جو تُو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی, آج یہ اس کا تجھے میں نے اجر اور صلہ دیا ہے کہ ہم نے اس مٹھی کی مٹی کی بدولت ہم نے اس کی قدر کی ہے اور آج تیری مغفرت کر دی. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ بڑی قدردان ذات ہے, بندے کے عمل کو اللہ بڑے قدر سے دیکھتے ہیں. اور اللہ کے خزانے اتنے محفوظ ہیں کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى. کہ جو آدمی ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ نیکی قیامت کے دن اسے نظر آ جائے گی. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى. اور جو ذرا برابر بھی برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معرفت اور عبادت کہا جاتا ہے اس چیز کو جو چیز اللہ کی خوشی کا ذریعہ بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال فرمایا کہ بھائی آج روزہ کس نے رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ہاتھ اٹھایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آج بیمار کی عیادت کو کون گیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا. پھر آپ نے پوچھا کہ آج کسی مسلمان کے جنازے میں کون شریک ہوا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا. پھر آپ نے پوچھا کہ آج بھائی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا. پھر آپ نے پوچھا کہ آج غلام کس نے آزاد کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا. یعنی ایک سوال روزے کے متعلق تھا جو اللہ کا حق ہے، باقی سارے سوال اللہ کے بندوں سے متعلق تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے حق کے لیے بھی تیار رہے، جو مسلمان اللہ کے بندوں کے حقوق کے لیے بھی تیار رہے، تو اب اس کی یہ مرضی ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو. یہ اعمال صالحہ ہیں، نماز عمل صالح ہے، تو بیمار کی عیادت بھی عمل صالح ہے، کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت بھی عمل صالح ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا بھی عمل صالح ہے، کسی کو آزاد کروانا، غلامی سے آزاد کروانا بھی عمل صالح ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ چیزیں جس کے اندر جو یہ خوبیاں ہوں گی تو وہ لوگ جنت کے وارث بنیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے لوگ جو ہے نا ان کی مہمانی اللہ فرمائیں گے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور وہ مہمانی پھر ایسی ہوگی خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ اس مہمانی میں وہ مومن ہمیشہ رہیں گے، اور وہ مہمانی ایسی بے مثل قسم کی ہوگی کہ اس مہمانی سے آدمی کا جی نہیں بھرے گا، دل سیر نہیں ہوگا. آج تو ایک ٹائم کی چیز دوسرے ٹائم رکھی جائے نا تو دل بھرا ہوتا ہے، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی رنگا رنگ ہوں گی، جنت کی نعمتوں میں ایسا مزہ ہوگا کہ ایک ہی نعمت کا جو ذائقہ ہے، ایک وقت میں کچھ ہوگا تو دوسرے وقت میں کچھ ہوگا. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ اس نعمت اللہ کی اس مہمانی میں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور اس مہمانی سے وہ اتنا لطف اٹھائیں گے کہ اس سے وہ کبھی بھی سیراب یا سیر نہیں ہوگی ان کی طبیعت، ان کی اشتہا اور خواہش وہ باقی رہے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کرے نا کہ یہ جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے، اللہ فرماتے ہیں بھائی تم میری منشا کو تلاش کرو کہ میں کس چیز میں خوش ہوتا ہوں، کون سی چیز نیکی بن سکتی ہے. حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ کی ذات ایسی ہے جو بڑی قدردان ہے، اتنی قدردان ہے کہ وہ بندے کے ایک ایک عمل کی قدر کرتی ہے. ہماری نسل میں ایک اوپر بزرگ تھے جن کے بارے میں یہ آیا، یعنی اوپر ہمارے بزرگ آبا و اجداد یہ بتلاتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے اللہ کے گھر میں قیام فرمایا ہے، ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، ساری زندگی رمضان شریف میں انہوں نے تراویح خود سنائی ہیں، جتنے عرصہ زندہ رہے ہیں ساری زندگی اعتکاف فرمایا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ان پر اللہ کی ایسی نعمتیں تھیں کہ ایک ایک یعنی نعمت ایسی تھی کہ اللہ نے یعنی ایسی ان نعمتوں سے نوازا تھا کہ شاید ہی علاقے بھر میں کوئی ایسا بندہ ہو جس پر ایسی کوئی نعمتیں ہوں جو کسی اور پر ہوں. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو اللہ ہے ایک ایک سجدے کی اتنی قدر فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد کو اتنی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں کہ آگے اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک ایک سجدے کے عوض پتنی کتنی کتنی نعمتوں سے وہ سرفراز ہوتی ہے. اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جملہ اسوہ حسنہ ہے ان پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی آپ کی جو زندگی ہے اس پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اللہ تعالی یہ دکھائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر سی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں. حضرت مولانا جو ابھی آیات پڑھی ہیں اس میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ پس جو آدمی بھی اس خیال سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, اپنے ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے. حدیث قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کہ بھائی انہیں روک لو, ہم نے ان سے کچھ سوال کرنے ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا ریکارڈ بن رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کہ انہیں روک لو, ان سے ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا تزال قدماء ابن آدم حتی یسألوا عن اربعین کہ کسی آدمی کے کوئی آدمی اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے چار سوالوں کا جواب نہیں وہ نہیں دے گا. تو نے زندگی کیسے گزاری, یہ ہر ایک سے سوال ہوگا. تو نے مال کیسے کمایا, تو نے مال کیسے خرچ کیا, تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا, یہ چار سوال ہر ایک سے ہر ایک بندے نے دینے ہیں کہ تم نے زندگی کیسے گزاری. اب ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ وہ زندگی کیسی گزار رہا ہے, وہ کیا آگے اللہ کے آگے کیا رپورٹ دے گا, کیا جواب دے گا اس سوال کے. تو نے زندگی کیسے گزاری, تو نے مال کیسے کمایا, یہ جو مال ہے اس کو بھی ہم نے جائز طریقوں سے مال کمانے کے ہم پابند ہیں. مجھے یہاں کسی نے بتایا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے ہوٹل ہیں اور اس پر ہر چیز بک رہی ہے. کتنا افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کا ہوٹل ہو اور اس میں ناجائز چیزوں کی فروخت ہو رہی ہو. کتنی بدنصیبی ہے پھر اسی طرح ہم یہ جو مال ہے ہم اس کو خرچ کرنے کے بھی پابند ہیں کہ کس طرح ہم نے کن مدوں میں اس مال کو خرچ کرنا ہے. مال کیسے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. اب دیکھو نا, ہر روز ہم علماء سے مسئلے سنتے رہتے ہیں, تو کیا ہم نے آج تک ان مسئلوں کے مطابق کیا ہم نے اپنی زندگی کو ترتیب دیا ہے؟ نہیں دیا. ہر مسجد کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے جی کہ پہلے دایاں قدم مسجد کے اندر رکھو, لیکن ہم آج تک ہم نے اس چیز کو لکھوایا بھی ہے, پڑھتے بھی ہیں, لیکن آج تک ہم نے اس پر عمل نہیں کیا کہ ہم سنت کے مطابق اللہ کے گھر میں آئے ہیں یا نہیں آئے. ہم سنت کے مطابق باتھ روم میں گئے ہیں یا نہیں گئے؟ ہم سنت کے مطابق چارپائی پر لیٹے ہیں یا نہیں لیٹے؟ یہ اسوہ حسنہ ہے کہ ہم ہر یعنی ہوش میں آ کر زندگی گزارنے کا اگر ہمیں ایک فکر لگ جائے نا, تو ہمارا ایک ایک قدم نیکی بن سکتا ہے. تھوڑی فکر لگ جائے, کاروبار میں ہم کتنی فکر لے کر دکان پر جاتے ہیں, کتنی فکر لے کر بیٹھتے ہیں, کتنی نفے کا سوچتے ہیں کہ بھائی کس طرح نفع بڑھ جائے. ایک چیز جس میں نفع نہیں آتا اس کو آئندہ منڈی سے ہم لاتے ہی نہیں, نفے والی چیز کو لاتے ہیں, ایسی چیز لاتے ہیں جس میں زیادہ نفع ہو, مال تھوڑا لگے نفع زیادہ آئے. ایک آدمی جوتے اتار رہا تھا, جوتے پہن رہا تھا, جرابیں اتار رہا تھا, میں نے اسے روک لیا. میں نے دیکھا کہ وہ دائیں طرف کی جراب پہلے اتار رہا ہے. میں نے اسے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتا ڈالنا سکھلا گئے ہیں, جراب ڈالنا سکھلا گئے ہیں, سلوار پہننا سکھلا گئے ہیں, اگر ہم جوتا سنت کے مطابق ڈالیں گے تو جوتا تو پاؤں میں پاؤں جوتے میں فٹ ہو جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. باتھ روم میں انسان مجبور ہو کے جاتا ہے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم جائیں گے باتھ روم میں تو انشاءاللہ العزیز یعنی پیشاب سے بھی فارغ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ثواب بھی کما کر لائیں گے. ایک ایک عمل ایک ایک قدم ہمارا نیکی بن سکتا ہے اگر ہم ہوش کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈال لیں. یہ جو کھانا کھایا جاتا ہے اس میں جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, عین موقع پر ہاتھ دھونا سنت ہے جب کھانا لگ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو آدمی گیلے ہاتھوں سے کھانا کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے خاص برکت عطا فرمائیں گے. آج سے عہد کر لو کہ بھائی ہمیشہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے, وضو ہو نہ ہو, کھانے کے موقع پر عین موقع پر ہاتھ دھونا مستقل سنت ہے کھانا کھانے کی. اس وقت اگر ہم ہاتھ دھوئیں گے تو پھر ان گیلے ہاتھوں سے جو ہم کھانا توڑیں گے, کوئی چیز اٹھائیں گے کھانے والی, تو اللہ تعالیٰ اس میں خاص برکت نصیب فرمائیں گے. ایک ایک سنت کا خیال رکھو, اس لیے کہ سنت نور ہے, بدعت ظلمت ہے. سنت نور ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سنتوں کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ بس وہ پھر مسنون عمل کو کرتے تھے, لوگوں کی خوشی یا لوگوں کا حیران ہونا ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. صحابہ کا ایک وفد کہیں گیا کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے معاشرے میں, تو وہاں صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے, ایک صحابی سے لقمہ نیچے گر گیا زمین پر. اس صحابی رسول نے وہ لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھا دیا. ساتھ بیٹھا وہ شخص کہنے لگا کہ بھائی یہ لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ نیچے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا, یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے, نہیں اٹھانا چاہیے. تو وہ صحابی رسول کہنے لگا کہ بھائی میں تو بھائی ضرور کھاؤں گا, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے کا حکم دیا ہے, اور میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اترک سنت حبیبی لہا اولا الحمقا, کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس طرح صحابہ اکرام ایک ایک سنت پر چلتے تھے. ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بٹن کھولے ہوئے تھے, وقتی عمل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن اس صحابی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کہیں دور اپنے قبیلے میں گیا, ساری زندگی اس نے جا کے یہ بٹن نہیں لگائے. کسی نے کہا بھی کیوں نہیں لگاتے بٹن؟ کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بٹن کھولے ہوئے دیکھا ہے. حالانکہ وہ ایک وقتی عمل تھا. صحابہ کے اندر اس طرح عشق تھا سنت پر چلنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو صحابہ دل و جان سے یاد کرتے تھے, دل و جان سے عمل کرتے تھے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دور سے آئے تھے, وہ دین سیکھنے کے لیے آئے, جس طرح اصحاب صفہ بھی دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے رہتے تھے صفہ چبوترے پر, اسی طرح دور سے بھی صحابی آ کے ایک دو سبق لے کر اپنے علاقے میں واپس چلے جاتے تھے. ایک صحابی آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ نمازیں کتنی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی پانچ نمازیں. وہ صحابی رسول کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ چند ایک ایسی باتیں بتا دیں تاکہ میں عمل کر کے اللہ کی جنت میں چلا جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پانچ نمازیں پڑھا کرو, رمضان آئے تو 30 روزے رکھو, اگر استطاعت ہو تو زندگی میں ایک حج فرض ہے وہ کر لو. اب اس صحابی رسول نے ایسا نہیں ہماری طرح کہ ایک بات ایک کان سے سنی ہو دوسرے سے نکال دی ہو, اس صحابی رسول نے اسی وقت یہ تینوں چیزیں یاد کرنی شروع فرما دی, اور اپنے قبیلے میں جانے کے لیے جب واپس قدموں سے لوٹنے لگا تو یہ چیزیں بار بار زبان پر دوہرا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آپ نے دیگر صحابہ سے یہ فرمایا کہ بھائی کسی نے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنا ہے. کسی جنتی کو اس دنیا میں دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ بھائی یہ جو دنیا ہے نا یہی فیصلے ہو رہے ہیں جنت اور دوزخ کے, یہی سے پارسل بن کے جا رہے ہیں, کوئی جنت کو جا رہا ہے کوئی دوزخ کو جا رہا ہے, یہی دنیا کے اعمال بتلاتے ہیں کہ بندے کا انجام کیسا ہے. مسجد میں آنے والا, اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے والا, سنت پر چلنے والا اور کار خیر کرنے والا, سارے مسنون اعمال کی فکر اور شوق رکھنے والا, یہی اہل جنت کی نشانیاں ہیں نا. اور نماز پڑھنا یا مسجد میں آنا یہ ایمان کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. نماز ایک بنیادی چیز ہے, بنیادی کنجی. الصلاۃ مفتاح الجنہ فرمایا کہ مائی نماز جو ہے وہ جنت کی چابی ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت سے اہل جہنم سے جنتی یہ سوال کریں گے کہ ما سالککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی، ما سالککم فی سقر، تم کس وجہ سے جہنم میں گئے؟ تو جہنمی اپنی زبان سے یہ کہیں گے لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم نہ ہمارا جرم، دو چیزیں دو جرم تھے ہمارے، لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم اللہ کے حق کو بھی ضائع کرتے تھے، بندوں کے حقوق کو بھی ضائع کرتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، لم نکو من المسلین، بھائی ہم نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، یہ ہمارا جرم ہے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور یہ جو آج کا دن ہے نا اسے ہم جھٹلاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے بھائی کوئی نہیں جنت دوزخ کوئی چیز نہیں، یہ ایسی باتیں ہیں دنیا کی، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آج کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ بھائی ایک قیامت کا دن ہوگا جس دن ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے، ہم کہتے تھے کہ یہ ایسی باتیں ہیں بس، اس وقت قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس وقت لوگ یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، آج ہم نے یا اللہ آج ہم نے دیکھ لیا اور آج ہم نے سن لیا، یعنی گویا کہ اس دن آنکھیں کھلیں گی اور اسی دن کان کھلیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا، یا اللہ ہمیں واپس بھیج نعمل صالحا تاکہ ہم نیک اعمال کریں، ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ آج ہماری آنکھیں کھل گئیں، یا اللہ آج ہم نے آج ہمیں سنائی دی ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا، یا اللہ ہمیں واپس بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں، فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، آج ہمیں یقین آیا ہے کہ اللہ سچ فرماتے تھے، رسول اللہ سچ فرماتے تھے، بھائی جس طرح اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت سے اسی طرح محبت فرماتے تھے، ہر دم ان کی خیر چاہتے تھے، ابی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی بے تما ذات یا اللہ کی ہے یا رسول اللہ کی ہے، دنیا میں سارے رشتے تما والے ہیں، تما والے ہیں، تما نکل گیا تو بس، دو ذاتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں ذاتوں کو اپنے بندوں سے اپنی امت سے کوئی تما نہیں، بیٹے کا تما نکل جائے باپ کو سلام بھی نہیں کرتا، باپ پھر باپ ہوتا ہے، غلطیاں معاف کرتا رہتا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں یہاں آ کے سن کے باتیں تو حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ کتنی نفس نفسی ہے اسی دنیا میں، بیٹا باپ کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اتنی نفس نفسی، اور وہ ذات اتنی اپنے بندوں سے یعنی ایسے ایسا تعلق اور ایسا پیار رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے ایسا پیار رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والی امت کو اپنے دوست فرمایا ہے، دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میری دوستوں سے کب ملاقات ہوگی، میرے دوستوں سے یا اللہ کب ملاقات ہوگی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے دوست کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اب دیکھو نا ہم میں سے کتنے ہیں جو آج اپنے دادے کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی نہیں، دادے کے لیے، پردادے کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، کس کے لیے، کوئی ہاتھ اٹھتے ہیں ہمارے بھائی، کوئی نہیں اٹھتے، نماز کے لیے امام صاحب جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے ہم بھی پیچھے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, تو کیا ہم نے کبھی کوئی دل سے کبھی کسی دعا کو مانگا ہے؟ ایسے ہی ایک کاروائی ڈالتے ہیں, تھوڑی دیر ہاتھ رکھ کے بس ایسے امام صاحب نے بھی منہ پر پھیرا, ہم نے بھی اسی وقت پھیر لیا. اب پتہ نہیں امام صاحب کیا مانگ رہے تھے, انہوں نے تو پھیر لیا اور ہم نے کیا مانگا تھا, ہم کیا مانگ رہے تھے کہ ہم بھی انہی کے ساتھ فارغ ہو گئے. بھائی یہ کیسی دعا ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ بھائی جان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ایک زبان کی دعا ہوتی ہے, ایک دل کی دعا ہوتی ہے. ایک زبان کی دعا ہوتی ہے جس کا آج کل رواج پڑ گیا ہے, ایک دل کی دعا ہوتی ہے جو دل کے راستے سے زبان سے ادا ہوتی ہے. اور جس آدمی کے بیچارے کی زبان ہی نہ ہو وہ پھر کیا دعاؤں سے وہ دعا نہیں پھر مانگ سکتا؟ وہ کیسی دعا مانگے گا جس کی زبان ہی نہ ہو, گنگا ہو, وہ کیا مانگے بھائی؟ اس کی بھی تو آخر کوئی دعا ہوگی نا. بھائی جان مرحوم فرماتے تھے کہ دعا جو ہے نا دل کی گہرائی سے اٹھنے والی خواہش کا نام دعا ہے. ان ہاتھوں کو اٹھانا, ہاتھ اٹھانے کا نام دعا نہیں, یا زبان سے کچھ الفاظ رٹے ہوئے الفاظ کا ادا کرنا دعا نہیں کہلاتا. ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے لیے, کوئی بھی نہیں. ماں بچے کو بھول سکتی ہے, بیٹا ماں کو بھول سکتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو نہیں بھول سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ بھائی اللہ تعالی پوچھتے ہیں, فرشتوں سے پوچھتے ہیں, ہاں بھائی میرے بندے کا کیا حال ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو تیرے بندے کی قبر پر آ کے ہاتھ اٹھانے والے ہم دیکھتے ہیں. کبھی اس کی بیوی آ جاتی ہے, کبھی کوئی بچہ آ جاتا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, کبھی کوئی اس کا دوست آ جاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرے بندے کی قبر کا ڈھیری کا کیا حال ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تو کوئی بھی بندہ اس کی قبر پر نہیں آتا, بلکہ اب تو اس کی قبر کی جو ڈھیری ہے نا وہ بھی مٹ گئی, ہواؤں نے, جھکڑوں نے, طوفانوں نے اس کی ڈھیری کو بھی ختم کر دیا, اڑا دیا. ہمارے ہاں جو پرانا قبرستان ہے نا پیچھے گاؤں میں, اس میں اب بالکل تدفین دفن کرنا لوگوں نے بند کر دیا. اس میں اتنے درخت ہو گئے ہیں کہ ڈر لگتا ہے اندر جاتے ہوئے بھی, راستے ہی نہیں ملتا. قبر کی جو ڈھیریاں ہیں وہ ساری ہموار ہو گئیں, طوفانوں نے ہموار کر دیا. بس کسی کہیں کہیں کوئی پتھر کالا اب نظر آتا ہے, حالات نے, جھکڑوں نے, طوفانوں نے, بارشوں نے, گرمی نے, سردی نے, یعنی وہ پتھر بھی کالے ہو گئے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں, بس پتھر ہی نظر آتے ہیں, قبریں تو اب نظر آتی ہی نہیں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا اور ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا. اب تو سر کے ساتھ بھی سنگ نظر نہیں آتا, بس چند ایک بکھرے ہوئے پتھر ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تو کوئی بندہ بھی اس کی قبر پر کوئی نہیں آتا, قبروں کے نام, قبر کا نام نشان بھی مٹ گیا, ساری ڈھیریاں بھی ختم ہو گئیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں بھائی گواہ رہو, انا وارث اللہ وارث لہو, اب اس قبر کا جو وارث, اب کوئی بھی اگر وارث نہیں ہے تو میں اس کا وارث ہوں. انا وارث ملا وارث لہو, اب میں وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں. اب ہمارے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں ان کا کوئی وارث ہے بھائی؟ قبر کا ہی نہیں پتا کہاں ہے. دادے پردادے کی اوپر یہ جو یہاں ہندوستان کے بیٹھے ہیں یا جو پاکستان سے آئے ہیں اور یہیں اب ان کی تدفینیں شروع ہو گئی ہیں, تو پیچھے بھائی یہاں بچوں کو پتا ہے کہ دادا جی قبر کدھر ہے؟
جہاں ڈیم بن گئے ہیں وہاں قبرستان جو تھے, آبادیاں تو اٹھ گئیں, قبرستان تو وہیں تھے نا, وہیں رہ گئے, وہ ہڈیاں کہاں گئیں؟ اللہ فرماتے ہیں انا وارثم اللہ وارث لہو, میں وارث ہوں اس کا جس کا کوئی وارث نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ اب میں وارث ہوں اپنے بندے کا. تو بھائی اللہ کرے کہ اللہ ہمارا وارث بن جائے. اللہ وارث انشاءاللہ جب بنے گا تو انشاءاللہ پھر ایسے سمجھو کہ بس پھر ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا, ایک پیار کرنے والی ذات مل گئی. اور خدا نخواستہ اگر اسی طرح ہماری زندگی اسی طرح آزاد رہی, من مانی ہم نے کی رکھی, وہ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہر آدمی سے چار سوال ہوں گے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری, تم نے مال کیسے کمایا, تم نے مال کہاں خرچ کیا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. آج سے عہد کر لو کہ بھائی جو مسئلہ سنیں گے انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ کے گھر میں آئیں گے تو دایاں قدم رکھ کے خوب ہوش کے ساتھ دایاں قدم رکھ کے اللہ کے گھر میں آنا ہے, الٹے قدم کے ساتھ مسجد سے باہر نکلنا ہے, الٹے قدم کے ساتھ باتھ روم میں جانا ہے, دائیں قدم کے ساتھ باہر نکلنا ہے. بس تھوڑا انشاءاللہ ہوش کر لیں گے نا تو بس ایسے سمجھو کہ زندگی ایک لائن پر آ جائے گی انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب تھوڑی دیر انشاءاللہ ختم خواجگان پڑھتے ہیں, اور یہ ختمات شریف کے جو اوراد وظائف ہیں یہ اوپر بزرگان دین کے معمولات میں سے ہیں, اور یہ سارے وظائف قرآن پاک کی آیات کے ٹکڑے ہیں, اور ان ساری آیات کے ٹکڑوں میں, ان سارے اوراد و وظائف میں اللہ کی توحید ٹپکتی ہے. سمجھ آئی؟ ہمارے جتنے بھی اکابرین تھے اللہ کی مہربانی سے موحد تھے, سنت پر چلنے والے تھے, بدعت کو ترک کرنے والے تھے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی دوستی موحد کو دیتے ہیں, مشرک کو اور بدعتی کو نہیں دیتے بالکل. سمجھ آئی؟ سنت پر چلنے والے کے ساتھ اللہ دوستی فرماتے ہیں, توحید پرست کے ساتھ اللہ تعالیٰ موحد کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں, مشرق کے ساتھ نہیں. تو بھائی ہم نے توحید پرست بن کے رہنا ہے, سنت کو ملحوظ رکھنا ہے, بدعت سے بچنا ہے. یہ جو وظیفہ پہلا جو میں پڑھوں گا یہ وظیفہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور وظیفہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, جس کے معنی ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل,
حسبنا الله ونعم الوكيل,
حسبنا الله الله ونعم الوكيل
حسبنا 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 الله ونعم الوكيل
بھائی اس وظیفے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
لا حول ولا قوة إلا بالله
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 لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة 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 إلا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة 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 إلا بالله صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
والله ذو فضل على المؤمنين.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
الله ولي الذين آمنوا.
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 الله ولي ولي الذين آمنوا
الله 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 ولي الذين آمنوا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اب سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں بائیں طرف دل ہے دل پر توجہ دے کے بیٹھیں سر جھکا لیں آنکھیں بند کر لیں اپنی پوری توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين.